السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور افغانستان میں اعتماد سازی کے لیے ذرائع ابلاغ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جنرل باجوہ کی افغان صحافیوں کے وفد سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
مردم شماری کے عبوری نتائج پر سیاسی حلقوں میں بے چینی، رہنماؤں کی طرف سے تحفظات کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا،
ہریانہ اور پنجاب میں بھڑکے تشدد میں ہلاک شدگان کی تعداد 33 تک پہنچی۔ ہریانہ میں کشیدگی برقرار، عدالت نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی سخت الفاظ میں سرزنش کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارتی کشمیر میں پولیس اڈے پر عسکریت پسندوں کا حملہ، 4 ہلاک 6 زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، کابل میں ایک شیعہ مسجد پر خود کش حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور امریکہ میں سمندری طوفان ہاروی جمعے کو دیر گئے کیٹیگری 4 تک کی انتہائی شدت اختیار کرتے ہوئے ٹیکسس کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ موسماتی ماہر اسے ایک مہلک طوفان قرار دیتے ہیں۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد پاکستان اور افغانستان دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں، جن کے خلاف ایسی مربوط کارروائی کی ضرورت ہے جس میں دونوں کے درمیان باہمی اعتماد بھی ہو۔ وہ افغان میڈیا وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس نے راولپنڈی میں پاکستان کی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا تھا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ دشمن ہیں اور الزام تراشی کی بجائے ان کے خلاف باہمی اعتماد کے ساتھ مربوط کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل باجوہ نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان صحافیوں کے 9 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے راولپنڈی میں واقع فوج کے صدر دفتر میں ان سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے ایک بیان کے مطابق جنرل باجوہ نے افغان صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان نے تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے اور ان کے بقول پاکستان میں ایسے محفوظ ٹھکانے موجود نہیں ہیں جو افغانستان کے خلاف استعمال ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں، جس کی عکاسی دونوں ملکوں کے میڈیا میں بھی ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ نے افغان صحافیوں سے کہا کہ حریف کوفتوں کی طرف سے پیدا کردہ منفی تاثر کو ختم کرنے کے لیے میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ معروف تجزیہ کار اور ابلاغیات کے ماہر ڈاکٹر مہدی حسن نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چاہے زمانہ امن ہو یا جنگ کا زمانہ، ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے میڈیا کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔
دیکھیے، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میرا خیال ہے افغانستان کا میڈیا اتنا ڈیولپ نہیں ہے جتنا پاکستان کا میڈیا ڈیولپ ہے۔ وہاں کا سسٹم بھی پاکستان جتنا جمہوری بھی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اصل پرابلمس کیا ہیں اور ان کا کیا سولیوشن پاسبل ہے، اور پاکستان کی موجودہ حکومت کو یا آنے والی حکومت کو کیا کرنا چاہیے حالات کو بہتر کرنے۔
مہدی حسن نے مزید کہا کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی سے متعلق مثبت یا منفی رائے عامہ بنانے میں میڈیا نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔
میڈیا کو عوام کی خواہشات کے مطابق ایجنڈا سیٹنگ کرنی چاہیے، ایجنڈا فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے صرف وہ عوام تک پہنچا دے، میڈیا کو ایجنڈا سیٹنگ کرنی چاہیے، عوام کی خواہشات کو، پبلک اوپینین کو دیکھتے ہوئے پالیسی میکرز کے لیے ایک ایجنڈا بنانا چاہیے کہ اس پہ عمل کریں۔
حالیہ مہینوں میں افغانستان کے کئی سرکاری اور غیر سرکاری وفود پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان باہمی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایسے وفود کے تبادلے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے ادارے اگر افغان کارکن صحافیوں کو تربیت فراہم کرنے کا کوئی پروگرام وضع کرتے ہیں تو یہ ایک مثبت اقدام ہوگا جس سے حالات کے بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کابل میں ایک شیعہ مسجد پر خودکش حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نبی دانش نے تصدیق کی کہ کم از کم ایک حملہ آور نے خود کو امام زامن مسجد کے مرکزی دروازے پر دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ دوسرے حملہ آور مسجد کے اندر گھس گئے۔ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب چند روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی افغان پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے مقامی امریکی فوجی کمانڈروں کو موقع پر خود فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنی پالیسی تبدیل کرے اور افغان طالبان کو پناہ دینا بند کرے۔ بوسٹن یونیورسٹی کے محقق پروفیسر عادل نجم کہتے ہیں کہ امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے اجرا اور صدر ٹرمپ کی تقریر میں پاکستان پر الزامات کے نتیجے میں روس کو خطے میں ایک نیا اتحادی بنانے کا موقع مل گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ واشنگٹن زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور صورتحال کو اس نہج تک نہ لے جائے کہ گریٹ گیم میں پاکستان اثر و رسوخ میں آنے کے بجائے یہ مزید امریکہ سے دور ہو جائے۔ پروفیسر عادل نجم سے ٹیلی ویژن پروگرام 360 میں میزبان سارا زمان نے کیا بات چیت کی، آئیے سنتے ہیں۔
میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ اتنی زیادہ قریب تھے بھی نہیں اس تقریر سے پہلے، مطلب یہ کہ ایک حالانکہ ایک آفیشیل الائنس ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے، ان میں بہت ٹینشن تھی۔ اس تقریر نے جو کیا ہے وہ یہ کہ اس ٹینشن کو ایک تو ہم باہر لے آئے، اس کو ہم نے پبلک کر دیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ یقیناً دور ہو گئے۔ امریکہ کی نظر میں پاکستان پہلے ہی دور تھا، پاکستان جو ہے اب اس کو وہاں ایک بہت غم اور غصہ، جس کو ایک اصطلاح میں کہتے ہیں، وہ اس کی ایک شدت ہے۔ تو یقیناً پاکستان جو ہے اور امریکہ وہ دور ہو جائیں گے۔ جہاں تک سوال ہے روس کا اور چین کا، چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ جو تھے وہ بہت گہرے تھے، اور پچھلے کچھ سالوں میں خصوصاً سی پیک کے حوالے سے ان میں بہت زیادہ استحکام آیا، اور یہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، خصوصاً چین کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان اہم ہو گیا۔ روس اس میں ایک نیا پلیئر اس حوالے سے ہے کہ روس جو ہے وہ اپنا ایک طرح سے مفاد دیکھ رہا ہے، اس کے پاس ایک بڑی گیم ہے روس اور امریکہ کے تعلقات میں، اور اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کو ایک موقع دیتی ہیں کہ ایک اور ایلائی بنائے۔ تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستان اور روس بہت گہرے دوست ہو جائیں گے، لیکن اس مسئلے میں روس کو ایک اوپننگ مل گئی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اوپننگ روس نے بھی استعمال کی اور ایک طرح سے پاکستان نے بھی کی۔
تو اگر یہ سٹیک ہولڈر جس طرح پاکستان ہے افغانستان میں، اگر سٹیک ہولڈرز جو دوسرے ہیں، پاکستان ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا، پھر ایران، یہ سٹیک ہولڈرز اگر امریکہ کے مقابلے میں آپس میں ان میں یونٹی بڑھتی ہے، کیونکہ انٹرسٹ تو سب کا ہی ہے افغانستان میں، تو پھر کس طرح کی صورتحال وہاں پہ نظر آتی ہے؟ بیکاز امن کے علاوہ اثر و رسوخ بھی تو ایک گول ہے بڑی جو گلوبل پاورز ہیں ان کا اور ریجنل پاورز کا بھی۔
میرے خیال میں اصل گول ہی اثر و رسوخ ہے، اور اس میں ریجنل پاور بھی ہے، اور اس میں ایک اور ملک ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے بھارت۔ بھارت جو ہے اس کا ایک کلیئر انڈیکیشن دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ تم جو ہو ہم تمہیں اس محلے کا جو ہے وہ چوکی دار بنا رہے ہیں، تم افغانستان میں بھی ذرا خیال رکھو، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم بھارت جو ہے وہ افغانستان میں اب انویسٹ کرے گا، امریکہ کو پیسے نہیں لگانے پڑیں گے یا اتنے نہیں لگانے پڑیں گے، اور دوسری ایک طرح سے ونک ونک تم پاکستان پہ بھی نظر رکھو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا جو اثر پڑے گا وہ صرف پاکستان پہ نہیں پڑے گا، پاکستان میں تو تشویش ہے ہی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ چین کی طرف پڑے گا۔
اب پاکستان کی اور امریکہ کی نیکسٹ مووز کیا ہونی چاہیے؟
اب وہ دونوں جو ہے نا وہ سینا انہوں نے پیٹ لیا ہے، اب نیکسٹ موو یہ ہے کہ غصہ دکھائیں گے یا تھوڑی سی ناراضگی دکھائیں گے۔ میرا امید اور ہوپ یہ ہوگا کہ اس کے بعد تھوڑی سی عقل جو ہے وہ واشنگٹن میں واپس آ جائے گی۔
آپ نے کہا کہ امید ہے کہ واشنگٹن میں عقل تھوڑی واپس آئے گی، تھوڑا یہاں پہ ٹیمپر جو ہے وہ چینج کیا جائے گا، لیکن اگر پاکستان کی پالیسی کو دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی میں کوئی بڑا شفٹ اس کو بھی لانا چاہیے؟
میرے خیال میں اس والے میں عقل کی زیادہ ضرورت واشنگٹن میں، اسلام آباد میں ہمیشہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
حکومت کی جانب سے کوئی 2 عشروں کے دوران پہلی مردم شماری کے ابتدائی نتائج کے اعلان کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ سنتے ہیں۔
پاکستان میں تقریباً دو دہائیوں کے بعد منعقد ہونے والی مردم و خانہ شماری کے عبوری نتائج سامنے آتے ہی مختلف حلقوں خصوصاً سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پر تحفظات اور اعداد و شمار کو ترتیب دیے جانے کے طریقہ کار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رواں سال مارچ سے مئی کے دوران ملک بھر میں مردم و خانہ شماری کا اہتمام کیا گیا تھا، جسے مبصرین سمیت تقریباً سبھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں نے خوشائند قرار دیا تھا۔ جمعے کو محکمہ شماریات کی طرف سے جاری کیے گئے عبوری نتائج کے مطابق ملک کی آبادی گزشتہ 19 برسوں میں 57% اضافے کے ساتھ اب 20,77,00,000 سے زائد ہے، جن میں 13 کروڑ سے زائد لوگ دیہی جبکہ 7.5 کروڑ سے زائد شہروں میں بستے ہیں۔ اسی طرح دیہی اور دور دراز علاقوں سے شہروں میں آ کر بسنے کے رجحان میں اضافہ تو دیکھا گیا، لیکن یہ اضافہ 52% کے ساتھ سندھ میں سب سے زیادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مردم شماری سے جہاں وسائل کی تقسیم اور منصوبہ بندی میں مدد ملتی ہے، وہیں مرکز اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر بھی فرق پڑتا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور خصوصاً چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے ان عبوری نتائج پر تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینیٹر طاہر حسین مشدی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں مردم شماری کے اعداد و شمار کو مبینہ طور پر سندھ میں مطلوبہ مفادات کے تناظر میں ہیر پھیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ غلط اعداد و شمار کے نتائج بہت منفی ہوں گے۔ مرکز میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے ہفتے کو مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں عبوری نتائج پر تحفظات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
میرے حساب سے سینسز بالکل صحیح طریقے سے نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنی جان چھڑائی ہے، فارمیلٹی پوری کی ہے، پراپر سینسز نہیں ہوئی ہے، پراپر سینسز ہونے چاہیے۔ اور ابھی تو میں سمجھتا ہوں فوج کے پاس بھی ریکارڈ ہوگا، ان دونوں ریکارڈس کو ملنا چاہیے جو گورنمنٹ کے پاس ہے، ہماری جو شماریات کی منسٹری ہے اس کے پاس ریکارڈ ہے، فوج کے پاس بھی ریکارڈ ہے، دونوں ملائے جائیں پتہ پڑے گا، مگر اس پہ کوئی مطمئن نہیں۔
قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ایک مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک بھی کچھ ایسے ہی تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری ایک حساس معاملہ ہے جس پر ان کے بقول بدقسمتی سے شفافیت کی کمی نظر آ رہی ہے۔
دیکھیے بسن فاٹا کے بارے میں بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ اعداد و شمار بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور وہاں سے مردم شماری ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے جب شمالی وزیرستان سے پچھلے فوجی آپریشن کے موقع پہ 2014 میں وہاں سے لوگ نکلے بے گھر افراد، تو پوری آبادی نہیں نکلی تھی، لیکن اس کے باوجود 1 ملین سے زیادہ جو لوگ تھے وہ رجسٹر کیے گئے تھے بے گھر افراد۔ لیکن اب دیکھیے 7 قبائلی ایجنسیاں ہیں اور 6 فرنٹیئر ریجن جسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو متصل ضلعوں سے لگے ہوئے جڑے ہوئے انتظامی یونٹ ہیں فاٹا کی، ان کی آبادی ملا کے آپ دیکھیں نا کچھ اوپر 5 ملین دکھائی گئی ہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ آبادی اس کے 2 چند سے کم بالکل نہیں ہے، 14-15 ملین سے کم نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔
افراسیاب خٹک نے متنبہ کیا کہ بہت جلد اس پر تنازعات بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ جہاں مردم شماری سے ملک کی صحیح آبادی اور اس کا تناسب معلوم ہو سکے گا، وہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ترقیاتی بنیادی ڈھانچے اور وسائل کی تقسیم جیسے معاملات حکومت کے لیے نئے چیلنجز کا باعث بنیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہمالیائی خطے میں بھارتی حکمرانی کے خلاف لڑنے والے جنگجوؤں نے ہفتے کے روز پلوامہ میں سیکیورٹی فوجوں کے اڈے پر حملہ کر دیا۔ حکام کہتے ہیں کہ اس حملے میں 3 پولیس والے بھی مارے گئے اور کوئی نصف درجن زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل۔
مسلمان عسکریت پسندوں نے سنیچر کو الصبا دارالحکومت سری نگر سے 32 کلومیٹر جنوب میں واقع پلوامہ علاقے میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے ایک اہم ٹھکانے پر اچانک حملہ کر دیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جدید اسلحے سے لیس 3 یا 4 عسکریت پسندوں کے ابتدائی حملے اور بعد میں طرفین کے درمیان ہوئی جھڑپ میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور نصف درجن زخمی ہو گئے، جبکہ ایک عسکریت پسند بھی مارا گیا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پی منیر احمد خان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسند کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ کلدم عسکری تنظیم جیش محمد نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ایک شخص نے ایک مقامی خبر رساں ایجنسی کو فون کر کے بتایا کہ وہ جیش محمد کا ترجمان حسن شاہ ہے اور اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ پلوامہ میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں واقع بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے کیمپ پر اس کے اسلحہ برداروں نے حملہ کر دیا اور ترجمان کے اپنے الفاظ میں، ہمارے دلیر مجاہدین نے بھارتی مسلح افواج کو شدید جانی نقصان پہنچایا ہے اور وہ برابر انہیں ناکوں چننے چبوا رہے ہیں۔ سرین میں پولیس کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس اطلاع کی تردید کی گئی ہے کہ پولیس ٹھکانے کے اندر موجود پولیس والوں یا ان کے افراد خانہ کو عسکریت پسندوں نے یرغمال بنا دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا، تمام خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پلوامہ میں واقع ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں جاری جھڑپ کے دوران کسی کو یرغمال بنانے کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تاہم نئی دہلی میں بھارت کے ہوم سیکرٹری راجیو مہارشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ دو اسپیشل پولیس آفیسر عمارت میں پھنس گئے ہیں اور یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ محفوظ ہیں یا نہیں، لیکن ان کی زندگیاں یقینی طور پر خطرے میں ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے پولیس ٹھکانے کے اندر زبردستی داخل ہو کر اندھادھند گولیاں چلائیں اور دستی بم پھینکے، اور اس کے ساتھ ہی وہ دو عمارتوں پر قابض ہو گئے۔ مسلح پولیس اور فوج نے فوری طور پر ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ نامہ نگاروں کو پولیس لائن سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر روک رکھا گیا ہے، جہاں سے ٹھکانے کے اندر گولیوں کے تبادلے کے بیچ زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور پھر دھواں اور آگ کے شعلے آسمان کی اور بلند ہونے لگے۔ آئی جی پی خان نے کہا کہ فائرنگ کے دوران کھانا پکانے والی گیس کا ایک سلنڈر پھٹ گیا اور اس کے نتیجے میں ایک عمارت کے اندر آگ لگ گئی۔ عسکریت پسندوں اور حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپ جاری تھی کہ پلوامہ شہر میں نوجوانوں کی ٹولیاں بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر آ گئیں اور پھر ان کے اور حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ پولیس نے پتھراو کرنے والے ہجوم پر آنسو گیس چھوڑی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ میں سمندری طوفان ہاروی جمعے کو دیر گئے کیٹیگری 4 تک کی انتہائی شدت اختیار کرتے ہوئے ٹیکسس کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ موسمیاتی ماہر اسے ایک مہلک طوفان قرار دیتے ہیں۔ میامی میں نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا تھا کہ ہاروی طوفان 200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار سے ہواؤں کا باعث بھی بنا۔ ٹیکسس کے گورنر نے کہا کہ ہریکین بڑی تباہی کا باعث ہوگا، اور انہوں نے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ سیلابی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ ان کے بقول انہوں نے وفاق سے علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کی درخواست بھی کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو دیر گئے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ انہوں نے ٹیکسس میں آفت زدگی کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ریاست کو وفاقی معاونت بھی حاصل ہو سکے گی۔ یہ طوفان کارپس کرسٹی کے مشرقی علاقے میں تھا اور توقع ہے کہ ٹیکسس کے 600 کلومیٹر تک پھیلے ساحلی علاقوں سے ٹکرا رہا ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ کارپس سٹی کے ساحلوں سے ٹکرانے والی بلند لہریں ظاہر کرتی ہیں کہ موسمیاتی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے وفاقی ادارے کے سربراہ نے جمعے کو خبردار کیا تھا کہ ٹیکسس کو انتہائی شدید آفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ترکی میں گزشتہ سال ناکام فوجی بغاوت کے مرتکب افراد کے خلاف حکومت کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جمعے کے روز مزید 1000 ملازمین کو برخاست کر دیا گیا، یوں یہ تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ حزب مخالف جماعتیں اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، اور دو ماہرین تعلیم پچھلے 5 ماہ سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈورین جونز کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے الزام میں تعلیمی شعبہ بھی آیا، اور بہت سے اساتذہ اور تعلیمی شعبے کے اہلکاروں کو نہ صرف ملازمت سے فارغ کر دیا گیا بلکہ ان کے ایک گروپ پر فائرنگ بھی کی گئی۔ اس فائرنگ کے خلاف اسکول ٹیچر سیمی اوزاکچا اور پروفیسر نوریا گلومن 5 ماہ سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ان کے حامی ان کے حق میں احتجاجی جلسے اور جلوس نکال رہے ہیں۔ جیسے جیسے ان بھوک ہڑتالیوں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، حکومت ان کے خلاف نکلنے والے احتجاجی مظاہروں کو سختی سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سوئلو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی رو رعایت نہیں کی جائے گی۔
کسورا بکمسنلر بیز چوچکلارمزی تیرورسٹ اولارک ایتسنلر دی اوکولا گوندرمیوز۔
ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان کہہ رہے ہیں کہ معاف کیجیے گا، ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے جہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہو۔ ہم ان کی تعلیم کی خاطر دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سیمی اوزاکچا اور نوریا گلومن پر الزام ہے کہ وہ جلا وطن اسلام پرست لیڈر فتح اللہ گولن کے حامی ہیں۔ گولن پر ترکی کی حکومت الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی۔ تاہم یہ دونوں اساتذہ کہتے ہیں کہ وہ گولن کے نظریات کے حامی نہیں ہیں بلکہ وہ سیکولر نظریات رکھتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ان دونوں اساتذہ کی بھوک ہڑتال کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتیں شدید احتجاج کر رہی ہیں۔ سیاست کے تجزیہ کار چنگیز اختر کہتے ہیں،
It's done out of irrationality and fear. They don't realize that by doing so and they are...
یہ محض خوف اور نا اندیشی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ان دو اساتذہ کو خامخواہ ہیرو بنا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کی موت واقع ہو گئی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ حزب مخالف اس کے خلاف اپنے احتجاج کو مزید بڑھا سکتی ہے اور ممکن ہے کہ معاملات کنٹرول سے باہر نکل جائیں۔ جمعے کو ہونے والے احتجاجی مظاہرے پر پولیس نے قابو پا لیا ہے، تاہم کشیدہ صورتحال بدستور جاری ہے اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ یہ کیا رخ اختیار کرے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی افواج نے بتایا ہے کہ انہوں نے شمال مغربی شہر تلفر کے بیشتر حصے کو داعش سے واگزار کراتے ہوئے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ شہر کا مرکز بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں پرچم لہرا دیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ وہ عید الاضحیٰ تک پورے شہر پر قبضہ کر سکیں گے۔ امریکی اور عراقی فوجی کمانڈروں کے مطابق 200,000 نفوس پر مشتمل اس شہر میں 10,000 سے 20,000 تک شہری ابھی بھی موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ جنگ زدہ ملک شام میں مہلک بیماریوں کے خلاف بچوں کو حفاظتی ویکسین دینے کے معمول کے پروگرام کو شروع کرنے کی کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جنیوا میں ڈبلیو ایچ او کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ مدثرہ منظر سے سنیے۔
سن 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہونے سے پہلے وہاں بچوں کو مہلک بیماریوں سے محفوظ بنانے کا نظام تقریباً 100% کامیاب تھا، مگر جنگ کے کئی برسوں کے دوران معمول کا یہ پروگرام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کئی ماہ پہلے ڈبلیو ایچ او نے کوشش کی تھی کہ شمال مغربی شام میں معمول کے حفاظتی پروگرام دوبارہ شروع کیے جائیں۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان کرسچن لینڈمار کہتے ہیں کہ ادلب اور ہما میں 35 سے زیادہ مراکز بچوں کو ویکسین دے رہے ہیں۔
During the years of the crisis, the parents in these areas of northern Syria who wanted their children to be vaccinated often had nowhere to go. Basic vaccines were not always available and
بحران کے برسوں کے دوران شمالی شام کے ان علاقوں میں جو والدین اپنے بچوں کو حفاظتی ویکسین دلوانا چاہتے تھے انہیں کوئی ایسا مرکز نظر نہیں آتا تھا۔ بنیادی ویکسین اکثر موجود نہیں ہوتی تھی اور بعض علاقوں میں آپ جانتے ہیں یا تو ہسپتال اور کلینک تباہ ہو چکے تھے یا ویکسین دے ہی نہیں سکتے تھے۔ لینڈمائر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ حفاظتی ویکسین نہ ملنے کے باعث خسرہ، خناک، تپتک، پولیو اور دیگر ایسی بیماریوں سے جن سے بچاؤ ممکن تھا کتنے بچے موت کا شکار ہوئے۔
Records of immunization have been lost in many cases. People have been fleeing, have been displaced. So it's very difficult to have figures.
بہت سے کیسز میں حفاظتی ویکسین کا ریکارڈ ضائع ہو چکا ہے۔ لوگ بھاگ رہے تھے، بے گھر ہو رہے تھے، چنانچہ یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کتنے بچے ان بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ لینڈ مائر نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او اور اس کے دیگر رفقا کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک شمال مغربی شام میں حفاظتی ویکسینز کے درجنوں مزید مراکز کھولے جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی بحریہ کے ایک کمانڈر نے توثیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے جمعے کے روز چھوٹے فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائل داغے جن میں سے کوئی نشانے پر نہیں لگا۔ امریکہ بحر الکاہل کمان کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 10 منٹ کے وقفے سے 3 میزائل داغے گئے۔ پہلا اور تیسرا میزائل تو پرواز نہیں کر سکا جبکہ دوسرا میزائل داغے جانے کے فوراً بعد پھٹ گیا۔ ترجمان کے مطابق ان میزائلوں سے شمالی امریکہ یا گوام کو خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج شمالی کوریا کی کارروائیوں کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ ادھر چین نے شمالی کوریا کے ساتھ نئے کاروبار شروع کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ چین کی وزارت صنعت و تجارت نے جمعے کو دیر گئے جاری ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کے مطابق ہے جن کی اس ماہ کے شروع میں منظوری دی گئی۔ وزارت نے کہا کہ وہ چینی کمپنیوں کی طرف سے شمالی کوریا میں نئی یا پرانی سرمایہ کاری میں توسیع کی درخواستوں کی منظوری نہیں دے گی۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں کا مقصد پیونگ یانگ پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں اور بالسٹک میزائل پروگراموں کو ختم کرے۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اور مارکسسٹ مخالف گروپوں کے لیڈروں نے سان فرانسسکو بے ایریا میں ریلیز منعقد کرنے کا پروگرام منسوخ کر دیا۔ گروپ لیڈروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے منصوبے کو اس لیے تبدیل کیا ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ پرتشدد مظاہرین ریلی میں مداخلت کریں گے۔ سان فرانسسکو کے میئر ایڈلی نے علاقے کی رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ ریلی کا بائیکاٹ کریں، جس سے پہلے وہ نیشنل پارک سروس کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام رہے تھے کہ وہ گروپ کو اجازت دینے سے انکار کر دے۔
And you know as well as I do that they have a message that we don't believe in, a message of hate.
سین فرانسسکو کے میئر ایڈوین لی کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہمارے شہر میں لوگ آ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں اس پر ہم یقین نہیں کرتے، جو کہ نفرت کا پیغام ہے۔ ہم نے ملک بھر میں یہ دیکھا ہے کہ اس نوعیت کے پیغام کے نتیجے میں کیسے تشدد پھوٹ پڑتا ہے۔ سین فرانسسکو محبت اور رحم دلی کا شہر ہے، اور ہم ہمیشہ انہی اقدار کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اس لیے یہ اہم ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہمارے ساحلوں پر نفرت کا اظہار کیا جائے۔ اختتام ہفتہ ہونے والی تقریبات کا آغاز جمعے کے روز سین فرانسسکو سیوک سینٹر میں ایک ریلی کے ساتھ ہوا، جس کا نعرہ یہ تھا کہ نفرت کے خلاف متحد ہو جاؤ۔
Hate is dangerous and we can't sit back and say well let them demonstrate it'll go away.
سین فرانسسکو کے بے ایریا کے رہائشی ایم سی ہیمر کہتے ہیں کہ نفرت خطرناک ہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے کہ انہیں یہ پیغام دیں کہ وہ مظاہرے کریں، اسے ختم کرنا ہوگا، نفرت اس انداز میں کام نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر بتانا ہوگا کہ ہمارے گھر میں اس کی کوئی جگہ ہے نہیں، ہم نفرت برداشت نہیں کر سکتے۔ سین فرانسسکو کے کاسترو علاقے میں ایک یونٹی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ سین فرانسسکو کی ہم جنس پرست کمیونٹی کا تاریخی صدر دفتر ہے۔ دوسرے گروپ بھی مخالف تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں، جن کا محور رقص، پھول، کشتیاں اور دل کی شکل کا انسانی بینر ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا کے سابق شیرف جو ارپائیو کو معافی دے دی ہے۔ وہ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے ابتدائی دنوں میں ان کے حمایتی رہ چکے ہیں۔ ارپائیو کو معافی دینے سے ایک ماہ پہلے ان پر قصور ثابت ہوا تھا کہ وہ اپنے محکمے کی نسل کی بنیاد پر پروفائلنگ پالیسی کے کیس میں ملوث رہے۔ صدر کی حیثیت سے ٹرمپ کی طرف سے یہ پہلی معافی ہے۔ ٹرمپ نے مہم کے انداز میں ایک ریلی میں اشارہ دیا تھا کہ ممکن ہے وہ ارپائیو کو معافی دے دیں، جن کے حمایتی انہیں امریکہ کا سخت ترین شرف قرار دیتے ہیں۔ میری کوپا کاؤنٹی کے سابق شیرف جو ارپائیو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ کہنے دیجیے۔ 12-13 ماہ قبل اس عمارت میں مجھے بخوبی یاد ہے، میں انہی کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کی حمایت کرتا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ وہ امریکہ کے آئندہ صدر ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ 85 سالہ شیرف صدارتی معافی کے لیے بہترین امیدوار ہیں۔ میری کوپا کاؤنٹی کے شیرف کی حیثیت سے ارپائیو غیر قانونی نقل مکانی کرنے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کرنے کی کھلم کھلا وکالت کرتے آئے ہیں، اور گزشتہ ماہ انہیں عدالت کی توہین کے تحت قصوروار ٹھہرایا گیا کیونکہ انہوں نے امریکہ کے ایک ڈسٹرکٹ جج کے 2011 کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس میں ٹریفک کے ایسے گشت کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا جس کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت کرنا تھا۔ ارپائیو کے بعض ناقدین نے ٹرمپ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ امریکن بار ایسوسی ایشن، جو وکلا اور دیگر قانونی ماہرین پر مشتمل قومی تنظیم ہے، ایک بیان میں کہتی ہے کہ صدر کی کارروائی سے امریکہ کے قانونی نظام میں عوامی اعتماد کو نقصان پہنچا ہے۔ صومالی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے امریکی فوجیوں کی پشت پناہی سے غلطی سے 10 صومالی افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ بریری قصبے کے قریب کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران پیش آیا۔ صومالی فوج کے سربراہ جنرل احمد جمال ارفید نے موگادیشو سے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جانی بوجھی کارروائی نہیں، یہ ایک حادثہ تھا اور فوجیوں اور علاقے کے مقامی کسانوں کے درمیان غلط فہمی کا نتیجہ۔ امریکہ افریقہ کمان نے ایک بیان میں کہا کہ اسے بریری کے قریب شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں علم ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم شہری ہلاکتوں کا معاملہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لے کر حقائق کو جمع کر رہے ہیں۔ جنرل فید نے کہا کہ وہ اس معاملے پر بات چیت کے لیے امریکی عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بوکو حرام کے مشتبہ عسکریت پسندوں نے شمالی کیمرون میں حملہ کر کے 15 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ 8 کو اغوا کر لیا گیا۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ کسی نئے لین دین کی ممانعت کر دی ہے۔ اس تازہ ترین اقدام کا مقصد صدر نکولس مادورو کی جبری حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ وینزویلا کے صدر نے ان پابندیوں کی مذمت کی ہے اور وینزویلا کی سپریم کورٹ کے جج اینجل زرپا جیل میں ہیں اور ان کے رشتہ داروں کا مطالبہ ہے کہ انہیں علاج کی غرض سے کسی بھی طبی مرکز میں منتقل کر دیا جائے۔ زرپا 22 جولائی کو اپنی گرفتاری کے بعد سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ اور امریکہ میں قومی سلامتی کے معاون سباستین گورکھا نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے الگ ہو رہے ہیں۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے یہ تازہ ترین علیحدگی ہے۔ گورکھا کا موقف ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جبکہ میڈیا کے متعدد اداروں نے انتظامیہ کے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں الگ کر دیا جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت پھر سے حاضر ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد پاکستان اور افغانستان دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں، جن کے خلاف ایسی مربوط کارروائی کی ضرورت ہے جس میں دونوں کے درمیان باہمی اعتماد ہو۔ وہ 9 رکنی افغان میڈیا وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس نے راولپنڈی میں پاکستان کی فوج کے صدر دفاتر کا دورہ کیا تھا۔ کابل میں ایک شیعہ مسجد پر خود کش حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نبی دانش نے تصدیق کی کہ کم از کم ایک حملہ آور خود کو امام زامن مسجد کے مرکزی دروازے پر دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ کئی دوسرے حملہ آور مسجد کے اندر گھس گئے۔ داعش کے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ہریانہ میں ہونے والے تشدد میں ہلاک شدگان کی تعداد 33 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
ہریانہ میں پنچکولہ کی ایک خصوصی عدالت کی جانب سے ڈیرا سچا سودا کے سربراہ اور متنازعہ مذہبی گرو بابا گرمیت رام رحیم سنگھ کو جنسی زیادتی کا مجرم قرار دیے جانے کے بعد بھڑکے تشدد میں ہلاک شدگان کی تعداد 33 تک پہنچ گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 200 سے اوپر ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق ہریانہ میں صورتحال کشیدہ مگر قابو میں ہے۔ خصوصی سی بی آئی عدالت نے ایک 15 سال پرانے معاملے میں جمعہ کے روز رام رحیم سنگھ کو مجرم قرار دیا تھا، جس کے بعد ان کے ہزاروں حامیوں اور عقیدت مندوں نے پنچکولہ کے علاوہ ہریانہ، پنجاب اور دہلی کے مختلف مقامات پر پرتشدد ہنگامہ کیا، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نظر آتش کیا اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو نشانہ بنایا۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے پرتشدد ہنگاموں اور اموات کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ اس نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاستی وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر کے رویے پر سخت الفاظ میں تبصرہ کیا۔ ہفتے کے روز جب ہائی کورٹ میں مرکزی حکومت کے وکیل نے کہا کہ جمعہ کے روز ہونے والا تشدد ریاست کا معاملہ ہے، تو عدالت کے فل بینچ نے نریندر مودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف بی جے پی کے نہیں بلکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا ہریانہ بھارت کا حصہ نہیں ہے؟ ہریانہ اور پنجاب کے ساتھ سوتیلے بچوں سے زیادہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے قبل عدالت نے وزیر اعلیٰ ایم ایل کھٹر کی سخت الفاظ میں سرزنش کی اور کہا کہ حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے پنچکولہ شہر کو جلنے دیا۔ اس نے سیاسی سرنڈر کر دیا اور جب اسے سب کچھ معلوم تھا تو اس نے ٹھوس کارروائی کیوں نہیں کی؟ حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ پر استعفیٰ دینے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن بی جے پی نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ رام رحیم اور ان کے حامیوں کے تئیں نرم رویہ اختیار کرنے اور صورتحال پر قابو نہ پانے کے لیے ریاستی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ فوج اور سیکورٹی فورسز نے ہریانہ کے سرسا میں 800 ایکڑ میں واقع ڈیرا سچا سودا کے ہیڈ کوارٹر میں پناہ لیے ہوئے تقریباً 1 لاکھ افراد کو ہیڈ کوارٹر خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے نزدیک فوج تعینات ہے، لیکن اس نے کیمپس میں داخل نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسرے مقامات پر واقع اس مخصوص مذہبی فرقے کے متعدد مراکز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے 2500 لاٹھیاں اور دھاردار ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ بابا کے حامیوں کی گاڑیوں سے AK-47 رائفل اور پستول بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دریاسنا 4 ریاستوں میں تشدد پھیلنے کے پیش نظر برطانیہ، کناڈا اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور ان سے محتاط رہنے کو کہا ہے۔ رام رحیم سنگھ کی گرفتاری کے بعد ان کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والی متعدد خواتین نے آپ بیتی سنائی اور رام رحیم پر جنسی زیادتی اور استحصال کا الزام عائد کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کراچی کے ایک آرٹسٹ عبید الرحمان نے پاکستان میں پہلی بار 3D آرٹ متعارف کرایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہنر کس طرح سیکھا، جبکہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں جو 3D سکھاتا ہو۔ عبد الرحمان اپنی حیران کن کہانی سنا رہے ہیں، آئیے آپ بھی سنیے۔
میرا نام عبید الرحمان ہے اور میں ایک سیلف ٹاٹ 3D انیمافک چاک آرٹسٹ ہوں۔ 3D انیمافک آرٹ بیسکلی ایک 2D آرٹ فارم ہی ہے جو کہ فلیٹ سرفیسز پہ کی جاتی ہے، لیکن جب آپ اس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو ایک فکسڈ ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو 3D ایلوژن اپیئر ہوتا ہے۔ شو کا نام ہے میرے آن مائی وے ٹو ونڈر لینڈ۔ اس شو میں جو میں نے کوشش کی ہے، کام جتنے بھی ہیں وہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اس میں وہ ایک جو بھی آڈینسز ہیں میری ہیں، جو بھی ویورز ہیں، ان کو ایک ڈریم لائک یا فینٹیسی لائک سیناریوں میں لے جایا جا سکے۔ ایسی چیزیں پینٹ کی ہیں جو کہ ان ایکچوئل ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ اگر جنرلائز کیا جائے تو وہ آلموسٹ 4 to 5 days یا 6 days میں ایک آرٹ ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ میری ہیلپ جو ہے وہ ایک امیریکن آرٹسٹ ہیں، ٹریسی لی اسٹم، انہوں نے مجھے کچھ ٹپس دیں اور وہ ایک طرح سے میری وتھ ٹائم مینٹور بن گئیں، اور ان کی ہیلپ سے جو ہے میں نے اپنے کام کو ایکسپینڈ کیا۔ یہ آرٹ فارم ایسا ہے کہ نا دنیا بھر میں کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کہیں بھی سکھایا نہیں جاتا، پراپرلی یا فارملی نہیں سکھایا جاتا۔ پاکستان میں اسٹریٹ آرٹ سین اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے اور اس طرح سے اتنے اسٹریٹ آرٹسٹ ہیں بھی نہیں، تو پاکستان میں آبویسلی ریلیٹیولی ایک بالکل ہی نئی آرٹ فارم ہے اور یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں سکھایا جاتا۔
امریکہ میں سمندری طوفان ہاروی جمعے کو دیر گئے کیٹیگری 4 تک کی انتہائی شدت اختیار کرتے ہوئے ٹیکساس کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ موسمیاتی ماہر اسے ایک مہلک طوفان قرار دے رہے ہیں۔ ٹیکساس کے گورنر نے کہا کہ ہریکین بڑی تباہی کا باعث ہوگا۔ انہوں نے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ سیلابی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو دیر گئے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ انہوں نے ٹیکساس میں آفت زدگی کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ریاست کو وفاقی معاونت بھی حاصل ہو سکے گی۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمال مغربی شہر تل عفر کے بیشتر حصے کو داعش سے واگزار کرتے ہوئے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ شہر کا مرکز بین علاقوں میں شامل ہے جہاں پر پرچم لہرایا گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ عید الاضحیٰ تک پورے شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ اس سال کمپنیوں اور حکومتوں کے خلاف سائبر حملوں کی خبریں زیادہ تواتر سے شہ سرخیوں میں رہیں۔ سائبر سیکیورٹی کی ماہرین سے اس کی وجوہات اور اس کے نقصانات کم کرنے سے بارے میں گفتگو کی۔ رپورٹ وائس آف امریکہ کی الزبتھ لی نے تیار کی ہے، مدثرہ منظر پیش کرتی ہیں۔
دنیا میں مقتدر حلقوں سے لے کر بڑی کاروباری کمپنیوں تک کوئی بھی سائبر حملوں سے محفوظ نہیں، اور اس مسئلے میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جاناتھن ہومر کا تعلق امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے ہے۔
The internet is becoming more and more integrated into our lives every single day. And we as citizens and we as corporations and governments are becoming
ہر روز انٹرنیٹ ہماری زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بحیثیت شہری، بحیثیت کارپوریشنز اور حکومتوں کے زیادہ سے زیادہ مربوط ہوتے جا رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کو اپنے رابطوں کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ غلط ارادے رکھتے ہیں ان کے لیے حملے کرنے کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ اگر ویب سائٹ پر انحصار زیادہ ہے یا وہاں ڈیجیٹل معلومات زیادہ رکھی گئی ہیں تو جرائم پیشہ لوگ اس سے زیادہ مالی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گزشتہ برس رینسم ویئر کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر سسٹم تک رسائی کو اس وقت تک روک دیتا ہے جب تک کہ خاص رقم ادا نہ کر دی جائے۔ کلیفرڈ نیومین امریکہ میں سینٹر فار کمپیوٹر سسٹم سیکیورٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں
It's becoming easier and easier in part because the toolkits needed to break into many
جزوی طور پر یہ آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے سسٹمز میں نقب لگانے کے آلات خفیہ ویب سائٹس پر زیادہ آسانی سے دستیاب ہیں۔ ان مجرموں کا پتہ لگانا آسان نہیں۔ ایف بی آئی کے جان براؤن کہتے ہیں
We do think that reporting cyber intrusions is underreported to law enforcement, whether it's the FBI, Secret Service or
ہمارا خیال ہے کہ سائبر حملوں کی اطلاع قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل طور پر نہیں دی جاتی، خواہ یہ ایف بی آئی ہو، سیکرٹ سروس ہو یا کوئی اور ادارہ۔ میرا خیال ہے یہ فیصلہ کاروبار کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، انہیں تشہیر کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ جو لوگ ہیکنگ کرتے ہیں ان میں وہ جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں جو رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جو جغرافیائی اور سیاسی محرکات رکھتے ہیں۔ ایف بی آئی کے جان براؤن کہتے ہیں،
Clearly there are nation states that are involved in the cyber activity and who are interested in stealing our trade secrets, our proprietary information that our companies are developing.
یہ بات واضح ہے کہ ایسے ممالک موجود ہیں جو سائبر کاروائیوں میں ملوث ہیں، جو ہمارے تجارتی راز، ہماری کمپنیوں کی پیداواری معلومات اور حکومت کے اندر ہمارے راز حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ شراکت داری قائم کرنا ضروری ہے تاکہ حملہ ہونے سے پہلے کوئی منصوبہ موجود ہو، اور ایک راستہ یہ بھی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ ویب سائٹس پر سسٹمز کیسے تیار کیے جاتے ہیں، تاکہ اگر کسی نظام کے ایک حصے پر حملہ ہو تو پورے نظام کو معطل ہونے سے بچایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کی معروف الازہر یونیورسٹی دہشت گردی کے جواز کے لیے پیش کردہ بیانیہ کا جواب دینے کے لیے میدان میں آ گئی ہے، اور دہشت گردی کو اسلامی تعلیمات کے خلاف ثابت کرنے کے لیے علماء کی مدد لے رہی ہے۔ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں جسے تیار کیا ہے اسفر امام نے۔
مصر میں دہشت گرد جنگجوؤں نے اپنے پیچھے خوریز تباہی کے آثار چھوڑے ہیں۔ چرچوں اور دوسرے دھماکوں میں معصوم جانوں کے ضیاع نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ تشدد اور خونریزی کی ترغیب دینے والے انتہا پسند مذہبی رہنماؤں کی مذمت کرے۔ شیخ یوسف القرادوی جیسے سخت گیر مذہبی نظریات رکھنے والے علماء پر ایسے فتوے دینے کا الزام ہے جو پولیس، فوجی افسران اور عیسائیوں کو مارنے کا جواز دیتے ہیں۔ قرادوی اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ جولائی 2013 میں صدر محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹا دیے جانے کے بعد سے اسلامی انتہا پسندوں نے تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان کے بہت سے حمایتیوں کو جیل جانا پڑا اور کچھ پر شدت پسندی کے مقدمات چلائے گئے۔ مصر کے اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی سمجھے جانے والے جامع الازہر کے شیخ احمد طیب کہتے ہیں کہ شدت پسندی کی تبلیغ کرنے والے علماء اسلام کے نمائندہ نہیں۔
فلیس الاسلام دین ارہاب،
صرف چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا ہے اور وہ اس کی تعلیمات کو معصوم لوگوں کی قتل و غارت گری کے لیے غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام کو شدت پسند مذہب نہیں سمجھنا چاہیے۔
مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے بھی اسلام کی تجدید کے لیے کہا ہے تاکہ اس کا شدت پسندی سے وابستہ تاثر کم کیا جا سکے۔ جامع الازہر سے وابستہ مذہبی رہنماؤں نے شدت پسندی کی حوصلہ شکنی کے ایک طریقے کے طور پر قاہرہ کے میٹرو ٹرین میں فتویٰ بوتھ قائم کیے ہیں، جہاں وہ مسافروں کو مذہب سے متعلق مشورے دیتے ہیں۔ جامع الازہر کے خطیب اعلیٰ شیخ محمد ذکیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، لیکن اس کا امیج اور جدید دور میں اس کا استعمال لوگوں کی عام زندگیوں کے ساتھ میل کھانا چاہیے۔
ہر نئی نسل اسلام کی تعلیمات سے استفادہ کرتی ہے، یہ تعلیمات ناقابل تبدیل ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ویسے ہی رہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ درخت کی نئی شاخوں کی طرح لچکدار بھی ہیں۔
پچھلے کچھ برسوں سے الازہر نے اپنی مساجد میں انتہا پسند خطیبوں کی تبلیغ پر پابندی لگا دی ہے، لیکن جیسا کہ شیخ زکی نے کہا، میڈیا جو ان کے میسیجز کو براڈ کاسٹ کرتا ہے ان پر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ ایڈورڈ یورینین کے ساتھ صبا شخان، اردو وی او اے۔
امریکی بحریہ کے ایک کمانڈر نے توثیق کر دی ہے کہ شمالی کوریا نے جمعے کے روز چھوٹے فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائل داغے، جن میں سے کوئی نشانے پر نہیں لگا۔ ترجمان کے مطابق ان میزائلوں سے شمالی امریکہ یا گوام کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج شمالی کوریا کی کارروائیوں کا بغور جائزہ لیتی ہیں۔ چین نے شمالی کوریا کے ساتھ نئے کاروبار شروع کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ چین کی وزارت صنعت و تجارت نے جمعے کو دیر گئے جاری ایک بیان میں یہ کہا ہے۔ یہ کارروائی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کے مطابق ہو، جن کو اس ماہ کے شروع میں منظوری دی گئی تھی۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ اس ہفتے انہوں نے فورٹ مائر میں امریکی فوجیوں سے خطاب کیا اور امریکی لیجن نیشنل کنونشن میں ہزاروں سابقہ فوجیوں سے خطاب کیا۔ آج وہ تمام امریکیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بے مثال مسلح فوج سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ یونیفارم زیب تن کرنے والا ہر فرد ہماری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ وہ ملک بھر سے آتے ہیں اور ہر نسل طبقے اور عقیدے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی محبت اور ایک دوسرے کے لیے وفاداری سے سبق سیکھنا چاہیے، جبکہ ہم اپنے اندر موجود تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ صومالی حکومت نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے امریکی فوجیوں کی پشت پناہی سے غلطی سے 10 صومالی افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ بریری قصبے کے قریب کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران پیش آیا۔ صومالی فوج کے سربراہ جنرل احمد جمالی ارفید نے موگادیشو سے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جانب بوجھی کارروائی نہیں، اور وہ اس معاملے پر بات چیت کے لیے امریکی عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جبکہ امریکہ افریقہ کمان نے ایک بیان میں کہا کہ اسے بریری کے قریب شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں علم ہے اور چھان بین جاری ہے۔ بوکو حرام کے مشتبہ شکلیت پسندوں نے شمالی کیمرون پر حملہ کر کے 15 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ 8 کو اغوا کر لیا گیا۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے یمن کے حکام سے ان درجنوں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جن میں سے بیشتر سعودی عرب کی زیر قیادت اتحاد کے حالیہ فضائی حملوں میں ہوئیں۔ سعودی عرب یمن میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی بحالی کی کوشش میں 2015 میں یمن کی خانہ جنگی میں داخل ہوا تھا۔ لسا شلائن نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ کے لیے جو رپورٹ ارسال کی ہے، اسے یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں۔
یمن کی خانہ جنگی میں جو اب اپنے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، 17 سے 24 اگست تک کا عرصہ ہر اعتبار سے ملک میں جاری خانہ جنگی کا نشانہ بننے والوں کے لیے خاص طور پر ہلاکت خیز رہا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے 58 عام شہریوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے، جن میں وہ 42 شہری شامل ہیں جو سعودی قیادت کے اتحاد کے فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ یو این ایچ سی آر میں انسانی حقوق کے امور کی ترجمان لیز تھراسل کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے 12 عام شہریوں کو ہلاک کیا، جبکہ حوثی باغیوں کے ساتھ منسلک پاپولر کمیٹیز گروپ کے مقامی جنگجوؤں کے ہاتھوں 4 عام شہری ہلاک ہوئے۔ ترجمان لیز تھراسل نے کہا،
This week's total is more than the number of civilians killed in the whole of June when 52 were killed and in July which saw 57 civilian deaths.
اس ہفتے ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی کل تعداد جون کے پورے مہینے میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں سے زیادہ ہے، جب 52 عام شہری ہلاک ہوئے تھے، جبکہ جولائی میں یہ تعداد 57 تھی۔ مارچ 2015 سے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق سے متعلق دفتر 13,829 عام شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی رپورٹ دے چکا ہے، جن میں 5,110 وہ عام شہری شامل ہیں جو ہلاک ہوئے اور 8,719 وہ جو زخمی ہوئے۔ ترجمان تھراسل کا مزید کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے عام شہریوں کی مجموعی تعداد غالباً اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس ہفتے بدھ کے روز سنا حکومت کا ایک ہوٹل سعودی قیادت کی اتحادی فورسز کے ایک فضائی حملے کا نشانہ بنا۔ اسی روز کاشتکاروں کے زیر استعمال ایک گیسٹ ہاؤس ایک دوسرے حملے کی زد میں آیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں اہداف حوثیوں کی بنائی ہوئی پڑتالی چوکیوں کے قریب تھے، دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک بار پھر ترجمان تھراسل کے الفاظ،
In all these cases in which civilians were killed and injured, witnesses told the our Yemen team that there had been no warnings that an attack was imminent.
اینی شاہدین نے یمن کی ہماری ٹیم کو بتایا کہ ان تمام واقعات میں جن میں عام شہری ہلاک یا زخمی ہوئے، کوئی ایسا انتباہ جاری نہیں کیا گیا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ انسانی ہمدردی کے اس بین الاقوامی قانون کے تحت عام شہریوں یا عام شہریوں کی املاک کو ہدف بنانے کی ممانعت ہے، جو اندھا دھند یا غیر متناسب حملوں کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے ترجمان لیز تھراسل کے۔ اقوام متحدہ یمن کے بحران کو دنیا کا سب سے بڑا بحران قرار دیتا ہے۔ 2 سال سے زیادہ عرصے کی خانہ جنگی کے بعد اس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ ملک قحط کے دہانے پر ہے اور 18 ملین لوگوں کو انسانی ہمدردی کی معاونت کی ضرورت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
There's no ideas that we accept. No democracy, freedom, liberalism.
Vi har mye kontakt med dem fra Norge, men å sitte blant dem i dag, det er annerledes.
Og dette her er mye av dette vi kommer til å ta med oss hjem til Norge.
ریکروٹنگ فار جہاد یعنی جہاد کے لیے برتی نامی فلم میں ناروے میں انتہا پسند جہادیوں کی منظر کشی کی گئی ہے، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نوجوانوں کو IS کے لیے برتی کیا جاتا ہے۔ تاہم اس فلم کے دوران عادل فاروق نے، جو کہ 2 فلم سازوں میں سے ایک ہیں، نے یورپ میں ایک اسلامی انتہا پسند نیٹ ورک تک رسائی حاصل کی۔ عادل فاروق عبید اللہ نامی شخص کے ذریعے اس انتہا پسند گروہ تک پہنچا۔ عبید اللہ کا نام اس قسم کی بھرتیوں کے لیے مشہور تھا. آج کل وہ ناروے کی ایک جیل میں ایک قیدی کی حیثیت سے 9 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. عادل فاروق اور اس کے دوسرے ساتھی اولرک رابسن نے وائس آف امریکہ کی پینا لوپوپولو کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یورپ میں اس جہادی تنظیم اور بھرتیوں کے لیے اس کے طریقے کار اور نیٹ ورک کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. عادل فاروق نے کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ عبید اللہ جیسے انتہا پسندوں کے پیچھے آخر کیا چیز کار فرما تھی.
It's not only in Norway, it's in Sweden as well, Denmark, UK, France, Belgium. You always find a small minority
of people. یہ صرف ناروے میں نہیں ہوتا. سویڈن، ڈنمارک، برطانیہ، فرانس اور بیلجیم، ہر ملک میں آپ کو یہی لگے گا کہ ایک چھوٹی سی اقلیت کے طور پر مسلمان معاشرے میں پوری طرح قبول نہیں کیے جاتے. انہیں الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے. انہیں اپنے ملکوں میں روزگار کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. عادل فاروق کا مزید کہنا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس قسم کا انتہا پسند کیوں بنا. وہ فٹ بال کا ایک ریفری تھا اور ایک ذہین بچہ تھا اور اسکول میں اچھا کر رہا تھا.
In 2015
میں اسلامی انتہا پسندوں نے پیرس میں حملوں کا سلسلہ شروع کیا. پہلے انہوں نے طنزیہ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو پر حملہ کیا. اس کے ایک مہینے کے بعد فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک کانسرٹ ہال پر حملہ کیا جس میں تقریباً 130 افراد ہلاک جبکہ 368 زخمی ہوئے تھے. فاروق کا کہنا تھا کہ عبید اللہ نے کیمرے کے سامنے کہا، پیرس پر حملہ کرنے والوں کو نہیں جانتا لیکن ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان لوگوں کو جانتے ہیں.
My groups are really small but they are strong because they work together.
عادل کا کہنا تھا کہ یہ گروپ بہت چھوٹے ہیں لیکن یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ یہ اکٹھے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں. ان لوگوں کی اکٹھے نشست ہوتی ہیں جہاں وہ سیمینار وغیرہ کرتے ہیں. عبید اللہ نے ناروے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو بھرتی کیا جس کی وجہ سے وہ پولیس کی نظروں میں آ گیا. ناروے کے پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور عادل اور رابسن کے فوٹیج کو ثبوت کے طور پر ضبط کر لیا. فلم سازوں نے صحافت کی آزادی کے حوالے سے جنگ لڑی اور اپنے کیس کو ناروے کی سپریم کورٹ میں لے گئے اور جیت گئے. اولرک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بھی جمہوریت کے لیے ایک مسئلہ ہے. جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ صحافت اور میڈیا کو اعلیٰ اداروں سے الگ رکھا جائے. میری یہ طاقت ہے کہ میں لوگوں کو ایک خبر سے آگاہ کروں اور لوگوں کو آگاہی فراہم کروں. اس سوال کے جواب میں کہ آیا دستاویزی فلم مسلمانوں کے بارے میں خوف اور بدگمانی کو ہوا تو نہیں دے گی، فاروق نے جواب دیا کہ وہ دراصل یہ انکشاف کرنا چاہتے تھے کہ اس قسم کے سیل معاشرے میں کس طرح اپنا کام کرتے ہیں. یہی بات میرے اور میرے ساتھی کے پیش نظر تھی. اس نے کہا کہ بیشتر مسلمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، وہ عام لوگ ہیں اور معمول کی زندگیاں گزارتے ہیں. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس بات کو 9 سال ہو گئے ہیں جب روس نے سن 2008 میں جارجیا کے خلاف مختصر لیکن خونریز جنگ کے بعد جارجیا کے علاقوں ابقازیا اور جنوبی اوسیشیا کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا. 5 روزہ جنگ کے دوران جب روسی افواج نے جارجیا میں پیش قدمی کی، سینکڑوں لوگ ہلاک اور 1,90,000 سے زیادہ بے گھر ہو گئے. محض چند ممالک جارجیا کے دونوں علاقوں کی نام نہاد آزادی کو تسلیم کرتے ہیں جو در حقیقت پوری طرح بدستور روس کے اقتصادی اور فوجی کنٹرول میں ہیں. حتیٰ کہ ماسکو نے اپنی مسلح افواج کے ارکان کو جنوبی اوسیشیا کی مسلح افواج کے ساتھ ضم کر لیا ہے۔ امریکہ اور جارجیا ابقازیا اور جنوبی اوسیشیا دونوں کو مقبوضہ جارجیائی علاقے خیال کرتے ہیں۔ جارجیا کی حکومت روس پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے جارجیا کے کاشتکاروں کو اپنے کھیت کھلیان سے دور کر دیا ہے، جس سے لوگ اپنے علاقوں میں الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں اور انتظامی سرحد کو خفیہ طور پر جارجیا کے کافی اندر تک وسعت دے کر جارجیا کی علاقائی یکجہتی کی مزید خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 8 اگست کو روس اور جارجیا کے درمیان جنگ کے 9 سال مکمل ہونے پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ابقازیا کا دورہ کیا۔ وہاں اپنے قیام کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس ذمہ داری کے ساتھ ابقازیا کی سلامتی اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایسا مستقبل میں بھی ہوگا۔ نیٹو کے قائم مقام ترجمان ڈائلن وائٹ نے پیوٹن کے دورے کی مذمت کی اور جارجیا کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی یکجہتی کے لیے نیٹو کی حمایت پر زور دیا۔ جارجیا کے لیے یورپی یونین کے وفد نے بھی اسی انداز کی مذمت کا اظہار کیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے مقبوضہ جارجیا کے علاقے میں پیوٹن کے دورے کو نامناسب قرار دیا اور کہا کہ یہ جنیوا کے بین الاقوامی ضابطوں کے اصولوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، جس میں روس فریق ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر جارجیا کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی یکجہتی کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ مز ناور نے کہا کہ امریکہ روس پر زور دے گا کہ وہ سن 2008 کے جنگ بندی کے سمجھوتے کے مطابق اپنی افواج کو جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپس بلا لے اور جارجیا کے علاقوں ابقازیا اور جنوبی اوسیشیا کو تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دے۔ اسی دوران جیسا کہ نائب صدر مائک پینس نے تبلیسی کے اپنے حالیہ دورے میں واضح کیا ہے کہ امریکہ ایسے طریقے تلاش کرتا رہے گا جن سے ہم جارجیا کو مضبوط کر سکیں، نہ صرف اس کے دفاع اور سلامتی کے نقطہ نظر سے بلکہ ہم جارجیا کو اقتصادی طور پر مستحکم کر سکیں، جس سے روزگار اور دیگر مواقع پیدا ہوں اور خوشحالی آئے، تاکہ جارجیا کے ہاتھ مضبوط ہوں اور ایک مرتبہ پھر جارجیا اپنی تاریخی علاقائی یکجہتی کے ایک ہونے کا جشن منا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urduletters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سنا جا سکتا ہے اس لنک پر facebook.com/VOA Urdu۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل روخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کریں گی شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان میں رات 9:30 بجے اور بھارت میں 10 بجے خبروں کے ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔